الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فكمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار آئی ہوئی ہے، بالخصوص وطن عزیز میں پاکستان میں. اور اظہار مسرت کیا جا رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے خوشی کے اظہار کا. کوئی نعتیں پڑھ کے کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ڈھول باجے بجا رہا ہے، کسی نے گلیوں پہ بے پناہ لائٹیں لگا دی ہیں، کسی نے مساجد کو سجا دیا ہے. بہرحال اظہار مسرت ہے اور اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. ہر آدمی جس طرح چاہتا ہے اس طرح کر رہا ہے. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ اور سلیقہ کیا ہے، یہ جاننا چاہیے. دوسری بات یہ جاننا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا جہاں تک تعلق ہے تو حضور کی حقیقی نعت تو اللہ کا قرآن ہے. قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے صفات، آپ کی برکات سب کا تذکرہ فرمایا ہے. اور جو کلمات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں وہ بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ام المومنین حبیبِ حبیبِ کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے عرض کیا تھا کہ ام المومنین مجھے حضور کے اخلاقِ کریمہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے، تو آپ کا جواب بڑا مختصر اور مکمل اور جامع تھا. فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ کے اخلاقِ کریمہ نا قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، میں کیا بیان کروں. تو قرآن اگر احکام بیان فرماتا ہے تو نبی کی اطاعت کے حوالے سے، کسی کام سے روکتا ہے تو نبی کی حوالے سے، اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے آشنا کرتا ہے تو اپنے نبی کی معرفت سے. اور بڑا قرآن فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ کو کس نے مانا؟ اس نے مانا جس نے ویسے مانا جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے، ورنہ تو اللہ کی ذات کا انکار آسان نہیں ہے، اور دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ کافر بھی مانتا ہے، بت پرست بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مشرک اگر اللہ کو نہیں مانتا تو پھر شرک کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، پھر اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو بھی شریک کرتا ہے۔ مانتا کافر بھی ہے، وہ اپنے انداز سے مانتا ہے، اس لیے کافر ہے۔ ایمان کی شرط یہ ہے کہ ویسا مانے اللہ کو جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے، تو نعت تو ساری یہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے بڑی اور کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ کریم نے جگہ جگہ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ، ایک جملہ سارے قصے پاک کر دیتا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قصہ ہی ختم ہو گیا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالمین میں داخل ہے۔ ایک ذات باری تعالی کو چھوڑ کر باقی سب کچھ عالمین میں داخل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جو عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی تعریف کہاں سے لائے گا؟ عالمین میں صرف مومن نہیں بستا، عالمین میں عرشی مخلوق بھی ہے، وہ حاملین عرش فرشتے بھی ہیں، سدرۃ المنتہیٰ کے باسی بھی ہیں، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے بھی ہیں، زمینوں میں رہنے والے سارے ملائکہ بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر و حجر بھی ہیں، جانور اور سبزہ بھی ہے، ہر چیز، ہر ذرہ عالمین میں داخل ہے، اور ہر ذرے کو جو بھی حصہ رحمت کا نصیب ہو رہا ہے اس کا واسطہ اور وسیلہ محمد رسول اللہ۔ رحمت دو طرح سے ہے، جیسے قرآن کی سب سے پہلی آیہ کریمہ بتا دیتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کا تذکرہ قرآن کریم کی پہلی پہلی آیہ مبارکہ دو طرح سے کرتی ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے جو رحیم ہے۔ مادہ دونوں کا رحمت ہے، تو رحمان اور رحیم دو الگ اوصاف کیسے ہو گئے؟ عربی میں قواعد ہیں، اور ہر لفظ، ہر صفت، ہر حرف اس قاعدے کے ضابطے سے تولا جاتا ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، ان اوزان میں جتنی چیزیں آتی ہیں اس میں جتنے کمال ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا اسی فعلان کے وزن پہ آتا ہے عطشان، اسی کے وزن پہ آتا ہے غضبان۔ عطشان کے معنی بہت پیاسا، غضبان کے معنی سخت غصے میں، لیکن یہ دونوں اوصاف وقتی ہیں۔ سخت پیاسا ہے تو اسے پانی مل جائے گا، پیاس ختم ہو جائے گی۔ سخت غصے میں ہے تو آخر اس کا غصہ فرو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وزن پہ ہے رحمان، یہ اس کی رحمت عامہ ہے جو جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ تقسیم ہوتی رہے گی، اسی سے کافر کو بھی وجود ملتا ہے، اسی سے بدکار کو بھی روزی ملتی ہے، اسی سے نعمتیں جانوروں پہ بھی عام ہوتی ہیں، گھاس سبزہ ہر چیز پہ، ہر قطرہ بارہ اس کی رحمت کا سبب ہے، لیکن رحمانیت سے حصہ ملتا ہے سب کو، جب دنیا سے کوئی اٹھتا ہے تو رحمانیت والا حصہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا انداز رحمت ہے الرحیم. رحیم فعل کے وزن پر ہے، یہ صفت دائمی ہوتی ہے، جیسے حکیم. اب کوئی حکیم ادانا ہے تو وہ وقتی صفت نہیں ہے، وہ دائمی ہے. الرحیم سے جس کو حصہ ملا اسے دنیا یا موت یا دنیا کی تباہی یا قیامت ختم نہیں کر سکتی، وہ ابد الآباد رہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے وسیلے سے دونوں طرح کی رحمت ملے گی، کامل رحمت ملے گی. لہذا جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور کے ارشاد کے مطابق جو اوصاف حمیدہ حضور کو عطا ہوئے ان میں ایک وصف عالی یہ بھی تھا کہ جو اجتماعی عذاب پوری دنیا پہ آتے تھے وہ ختم ہو گئے. اجتماعی عذاب ہمیشہ بدترین کافروں پہ اور بدترین بدکاروں پہ آتا تھا، قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں، زمین پھٹ گئی اس میں سما گئی، آسمان سے آگ برسی کسی پر، پتھر برسے، کسی کی شکل بدل گئی، بندر اور خنزیر بن گئے. یہ اجتماعی عذاب قوموں پہ آتے تھے. کوئی پانی میں غرق کر دی گئی، کسی پر ہوائیں مسلط کر دی گئیں، کسی پر طوفان مسلط کر دیے گئے، کسی کو سخت چنگاڑ نے تباہ کر دیا. تو حضور نے فرمایا جب میں دنیا میں قدم میں نے رکھا تو جو اجتماعی عذاب کافروں بدترین کافروں پہ بھی آتے تھے وہ ختم. یعنی یہ حصہ رحمانیت کا دنیاوی زندگی میں کافر کو بھی نصیب ہوا، دنیاوی برکات بھی بے شمار لوگوں کو نصیب ہوئی. ساری دنیا کو نصیب ہوئی، اس میں کافر و مسلم کی کوئی تخصیص نہیں. حضور فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد کر دیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول گزرے ہیں ہر امت میں عبادت کے لیے جگہ مختص کی جاتی، کو کمرہ بنائے یا گھر بنائے یا پتھر رکھ کے نشاندہی کر دے، وہی عبادت ہو سکتی تھی، اس سے باہر نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک زمین پہ رکھا تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری زمین کو مسجد کر دی، جہاں جی چاہے آپ نماز ادا کریں نماز ادا ہو جائے، ساری زمین مسجد بن گئی. اب تو لوگوں نے مسجد بنانا روزگار بنا لیا نا، اور چندہ برائے مسجد کا بورڈ یا سارا جھنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مساجد ہیں انہیں آباد کرو، نمازی کوئی نہیں مسجد بنائی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو بھئی اپنے مال سے خرچ کرو، جیسی کچی بنا سکتے ہو کچا کوٹھا بنا لو، پکی بنا سکتے ہو پکی بنا، اس کے لیے چندے کی کیا ضرورت ہے. نہیں بنا سکتے تو زمین پہ چار پتھر رکھ کے حد بنا لو، نماز ادا کرتے رہو، مسجد ہے. لیکن ہر کام میں ہم نے دنیا کو آگے رکھ لیا ہے، کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور چاہتے ہیں کہ آسان طریقے سے پیسہ ملتا رہے. تو بہرحال اللہ کی رحمت کا ظہور ہر طرح سے ہوا، لیکن بعثت عالی تک جتنی رحمتوں کا ظہور ہوا وہ رحمانیت کا حصہ تھی. کافر و مومن سب برابر شریک تھے. تو پھر یہ ربیع الاول اور حضور کی ولادت و سعادت تو سب کو منانی چاہیے، کافر و مومن کسی ایک کا تو اس میں حصہ نہیں ہے. چونکہ رحمانیت کا ظہور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوا دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اس میں اللہ کی ساری مخلوق شریک، فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی، حیوان بھی، شجر و حجر بھی، ہر چیز رحمانیت کی محتاج ہے. تو مومن کا موقع کیا ہے، تخصیص کیا ہے؟ اب سورج نکلتا ہے، ساری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، لیکن کچھ ایسی خاص لوگ ہیں جن کے پاس تو خاص آلات ہیں، وہ اس روشنی سے بجلی بنا لیتے ہیں، وہ اس روشنی سے اور چیزیں بنا لیتے ہیں، وہ اس روشنی سے اور بے شمار فائدے حاصل کر لیتے ہیں. اس کے لیے ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ بے شمار فوائد حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ سارے فائدے تو ساری کائنات کو حاصل ہوئے، اب کوئی خاص فائدہ کس کو ہوا؟ وہ ٹیکنالوجی کیا ہے جو اس رحمت سے، اس نور سے جو سینے اثر سے ایاں ہے، جو حقیقی سورج تو اس کائنات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو آپ کی اس روشنی سے اور گرمی سے کتنے مزید فوائد حاصل کرتا ہے؟ یا بجلی نے گھر روشن کیا، جس نے شمس نبوت سے برکات حاصل کی اس کا سینہ روشن ہو گیا، سینہ روشن ہوا تو تعلق باللہ قائم ہو گیا، اس کی رسائی عالم امر تک ہو گئی. تو یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اللہ کریم سے پوچھو تو اللہ کریم فرماتا ہے، نہیں دیکھو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ سارے جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے. لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، بھئی احسان تو سب پر ہو گیا جب حضور دنیا میں تشریف لائے اور ساری کائنات کے لیے رحمت مجسم بن کر تشریف لائے، تو سب پر فرمایا، سب پر ہو گیا، لیکن سامنے ایک بہت بڑا احسان ان پہ کیا ہے جنہیں نور ایمان نصیب. جس طرح آپ مادی دنیا میں سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس شمس نبوت سے برکات اور نور حاصل کرنے کے لیے نور ایمان کی ٹیکنالوجی چاہیے. فرمایا احسان تو اللہ کے ہر ذرے پر ہے، اور بے حساب میں وہ گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو. لیکن پھر بھی خاص احسان جو فرمایا ان پر فرمایا جنہیں نور ایمان سے، آگے اس احسان کی تشریح فرمائی. کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہاں ولادت با سعادت کا ذکر نہیں فرمایا. ولادت با سعادت ربیع الاول میں ہے، اور بعثت عالی 40 سال اور کچھ مہینے بعد، 41ویں برس عمر شریف جو اب ہوئی تو اس کے رمضان میں بعثت عالی. إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اور بے ست علی ہوئی اقرا بسم ربک پہلی آیت کے نزول سے تو اس کا مطلب ہے بے ست علی ولادت باسعادت کے 40 سال اور کچھ مہینے بعد 41 برس کے رمضان المبارک میں بھی اللہ کے فرماتے ہیں ساری کائنات پہ انعام کر دیا محمد رسول اللہ کو پیدا فرما کر اجتماعی عذاب ختم ہو گئے صورت مسخ ہونا ختم ہو گئے رزق عام ہو گئے روزی عام ہو گئی دولت عام ہو گئی اس وقت تو اسلام کا نام نہیں تھا نہ حضور مبعوث ہوئے تھے دائی حلیمہ کمزور سا بندہ تھی اس کی ساننی سب سے کمزور تھی اور گھسیٹ گھسیٹ کر لائیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئی تو وہی کمزور سارنی سب سے آگے جا رہی تھی جس کے نیچے دودھ کا نشان نہیں ہوتا تھا لوگوں سے زیادہ دودھ دے رہی تھی ان کے مال میں برکت ہو گئی بکریاں بڑھ گئیں ریل پیل ہو گئی نعمت دنیا کی تو جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پہنچی پوری دنیا میں پہنچی سارے عالم اس سے مستفید ہوا یہ تو تھی ولادت باسعادت رحمت للعالمین کی اور اس میں ساری مخلوق شریک لیکن جسے کلمہ حق نصیب ہوا اللہ فرماتے ہیں اس کی بات الگ ہے بھائی تمہاری عید الگ ہے اس لیے کہ تم پر تو میں نے خصوصی کرم فرمایا لقد من اللہ من کہتے ہیں احسان کو کوئی آدمی فوج میں جاتا ہے لیفٹیننٹ داخل ہوتا ہے پھر چلتے 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 فور سٹار جرنیل بن جاتا ہے تو کوئی ضرورت رہتی ہے پچھلے عہدے گننے کی کہ تمہیں لیفٹیننٹ بنایا کیپٹن بنایا میجر بنایا کرنل ایک ہی بات ہے جب کہتے ہیں تمہیں ہم نے جنرل بنا دی تو سارے اس میں آ جاتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ جب ایمان والوں پہ ہم نے احسان کیا تو اس احسان کے برابر کا کوئی دوسری نعمت نہیں ہے جسے شمار کیا جائے باقی سب اس کے اندر آ گئے وہ احسان کیا تھا جب ہم نے ان میں انہی میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسانی میں سے ہی اولاد آدم میں سے اگر کسی فرشتے کو مبعوث فرما دیتے تو لوگ دیکھ ہی نہ پاتے اس کی بات ہی نہ سن پاتے استفادہ نہ کر پاتے پھر وہ شرف جو تھا وہ فرشتوں کو نصیب ہوتا آج وہ شرف انسانوں کو نصیب ہے معرفت حق کا اس لیے کہ اللہ کا کامل اور آخری اور رسولوں نبیوں کا امام خاتم المرسلین انسانوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا پوری انسانیت کو شرف معرفت سے نہال کر گیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مخلوق سے ہوتے تو پھر وہ مخلوق معرفت الہی کی سب سے اعلی مستحق ہوتی اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کائنات میں ہمیشہ ایک بہت بڑا سوال رہا ہے کہ یہ کون ہستی ہے جو جس نے اس کائنات کو بنایا جو اس کو چلا رہی ہے اب جتنا جتنا کوئی گہرائی میں جاتا ہے ہم اور آپ سورج چاند ستارے موسم برسات پھل پھول نباتات دیکھتے ہیں حیوانات دیکھتے ہیں جمادات دیکھتے ہیں کوئی اس سے آگے ان کے اوصاف کی تشریح میں چلا جاتا ہے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں کوئی ایٹم دیکھ لیتا ہے ایک ذرے میں تحقیق کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کمال ہے یار سورج طلوع و غروب جس طرح کائنات چل رہا ہے وہ حقیر ذرہ جسے اب آگے توڑا نہیں جا سکتا اس میں بھی منفی مثبت اسی طرح اندھیرا اور روشنی کیا اس میں بھی سورج طلوع ہو رہا ہے غریب و غروب ہو رہا ہے یہ کس نے بنا دیا یعنی ہر ذرے میں جسے آگے توڑا نہیں جا سکتا باریک ترین ذرے میں بھی منفی مثبت اسی طرح سے چل رہی ہے روشنی اور تاریکی دن اور رات کمال ہے کس نے بنا دیا وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں. پھر اس کائنات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں سوال بھی پیدا ہوا. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ہم مانیں کہ ایک ہستی ہے جس نے یہ بنا دیا، تو وہ ہستی کیا چاہتی ہے ہم سے، ہم کیسے رہیں کیسے نہ رہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اس کی عبادت یا اس کی خوشنودی کا طریقہ کیا ہے اور اس کی اطاعت کا سلیقہ کیا. یہ وہ سوال تھے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکے. جو صرف جب بھی بتایا انبیاء نے بتایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وہ راز کملی والے نے حل کر دیا چند اشاروں میں. آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے، وہ واحد ولا شریک ہے، اور اس کی یہ صفات ہے. اس بات پہ خوش ہوتا ہے، اس کام پہ خوش ہوتا ہے، اس نیت پہ خوش ہوتا ہے، اس ارادے کو قبول فرماتا ہے، اور ان باتوں سے خفا ہوتا ہے. ساری بات، ساری حکایت ہی کھول کر رکھ دی. یتلو علیہم آیاتہ، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے. تو کہاں مشت غبار جس کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اور کہاں اسے یہ وضاحت مل گئی کہ کس طرح بات کی جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور کس طرح کی جائے تو خفا ہوتا ہے. کس طرح بیٹھا جائے، کس طرح اٹھا جائے، سجدہ کیسے کرنا ہے، عبادت کے وقت پڑھنا کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجود میں رکوع سجود کیوں کرنا ہے، اس سے حاصل کیا ہوگا، رزق کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، جانا کہاں ہے، رکنا کہاں سے ہے، انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے، انداز تکلم کیا. پوری زندگی کا ایک نصاب دے دیا. جو نصاب بنایا گیا ہے اس وحد لا شریک کی طرف سے، حضور نے اپنے گھر سے بنا کے نہیں دیا. ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، آپ جو فرماتے ہیں کبھی اپنی طرف سے نہیں فرماتے، اللہ کی وحی آتی ہے، وہی آپ فرماتے. فرمایا میں نے احسان کیا، حقیقی احسان، بہت بڑا احسان تو اہل ایمان پر ہے کہ ان میں سے اپنا نبی مبعوث فرمایا، اپنا رسول مبعوث فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں سے مبعوث ہونا نوع انسانی کو کائنات میں اشرف المخلوقات بنا گیا. یہ یاد رکھ لو، حضور جس مخلوق سے ہوتے وہی مخلوق اشرف المخلوقات ہوتی. پھر فرمایا یہ تو ایک عطا تھی جو ہو گئی، پھر ہر بندے کو اللہ سے، اللہ کا ذاتی کلام پہنچا دیا. یتلو علیہم آیاتہ، ارے جس سے کوئی بات نہیں کرتا، غریب مزدور مسکین، میلا کچیلا، کمزور بھوکا پیاسا، کوئی اسے بلانا پسند نہیں کرتا. محمد رسول اللہ جو اللہ کا کلام دیا اسے کھول کے بیٹھ جائے. وہ جس طرح بادشاہ سے باتیں کرتا ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن اس غریب سے بھی باتیں کرے. ہم نے بات کو سمجھا نہیں، سمجھنے میں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے. اور سب سے مشکل کام ہے نعت نبی. اکثر ناطے بھی میں سنتا ہوں نا تو بڑی شرم آتی ہے. نعت کا محاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کرم کریں تو مجھے روزی مل جائے، آپ کرم کریں تو میری صحت ٹھیک ہو جائے، آپ کرم کریں تو میرے گھر سے بیماری نکل جائے. اس طرح کی جو بتوں سے امیدیں ہندوؤں کو اور کافروں کو ہوتی ہیں نا، اس طرح کا انداز ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اسے ہم نعت کہتے ہیں. ارے بھائی، یہ کائنات کا ایک نظام ہے. سب سے اچھے سب سے اعلیٰ مسلمان کون تھے جنہوں نے بعثت عالی پہ لبیک کہا، جنہوں نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دنیا کی ہر مصیبت سہی، دامان رسالت کو نہیں چھوڑا، تو سب سے زیادہ برکات تو ان کو آنی چاہیے تھی، تو 13 سال میں ان کی ساری دنیا تو ان کے لیے مصیبت بن گئی، وبال جان بن گئی، تو ملا کیا انہیں؟ اللہ فرماتا ہے لاکھ عبادتیں کرو، لاکھ جہاد کرو، لاکھ محنت کرو، قبل ہجرت جنہوں نے جو دکھ اٹھائے ان کی شان کو نہیں مل سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے نعمت بھی ملتی ہے، لذت بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے، ساری باتیں اپنی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے اللہ ملتا ہے، آپ ٹکڑوں پہ آ گئے کہ ہمیں روٹی مل جائے، ہمیں پیسے مل جائے، وہاں ٹکڑے نہیں بچتے، ٹکڑے تو کتوں کو بھی مل رہے ہیں، کافر کو بھی مل رہے ہیں، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ حکومت کا مل جانا، اقتدار کا مل جانا، اختیار کا مل جانا، دولت کا مل جانا، شہرت کا مل جانا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، اس نے تو دولت، حکومت، ہر چیز کافر کو بھی دے دی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تعلق باللہ کی، حیثیت ہے کہ کسی کا دل خانہ خدا بن جائے، کسی کے دل میں اللہ بس جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہی تو عطا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا یتلو علیہ ما یاتے ہی کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، بھئی آیات تو حضور نے پڑھ دی لیکن وہ فریکوینسی کہاں سے آئے گی؟ ایک آواز ہے، میں اور آپ اسے ایک خاص فریکوینسی پہ سن رہے ہیں، ہماری فریکوینسی سے کم ہو جائے تو عجیب بات یہ ہے کہ جانور سن لیتے ہیں، انسان نہیں سنتا، ان کی فریکوینسی اتنی لو ہوتی ہے کہ جو آواز انسان کے کان میں نہیں آتی وہ جانور سن لیتے ہیں، کتا سن لیتا ہے، گائے بیل بھینس سن لیتی ہے، ہرن جنگل کے جانور سن لیتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے، اتنی اس کی ہماری فریکوینسی سے لو ہو جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہم سخن، اللہ کی باتیں سننے کے لیے فریکوینسی بھی تو ہوگی، اگر وہ فریکوینسی نہ ہو تو بات سنی انسنی برابر ہے، کافر کے پاس وہ فریکوینسی نہیں ہے تو اسے اللہ کے کلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہوا نہ ہوا برابر ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ فریکوینسی بھی محمد الرسول اللہ عطا فرما دے، بات کا سواد آ گیا نا، مزہ آیا بات کا، کہ معرفت حق اور اللہ سے ہم کلام کر دیتا ہے اور پھر جو بھی دامان رسالت سے وابستہ ہوتا ہے یزکیہم، اس کے دل کو پاک کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی باتیں سن سکے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دیتا ہے، انہیں پاک کر دیتا ہے، یہ جو لفظ ہے نا تصوف، یہ اسی تزکیہ کا ترجمہ ہے، اللہ اللہ اللہ، ہمارا دل پاک ہو گیا نگاہ کرم سے، تو کیا دل کا پاک ہو جانا کافی ہے؟ یار اس بات کو سمجھنے کی کوئی اٹکل بھی آنی چاہیے، دل تو پاک ہو گیا، اب اسے استعمال کیسے کیا جائے، کس طرح اللہ کی بات سنی کیسے جائے، سمجھی کیسے جائے؟ فریکوینسی تو سیٹ ہو گئی، اب جو اس پہ آوازیں آ رہی ہیں ان کو ڈی کوڈ کیسے کیا جائے، اس کا مفہوم کیسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ اب ایک فریکوینسی پہ میسیجز آ رہے ہیں آ رہے ہیں، تو وہ تو ایک کوڈ لینگویج ہوگی، وہ تو اس بارگاہ کے مطابق ہوگی جس سے آ رہا ہے. تو ریسپشن وصولی تو ہو گئی، لیکن اسے کھول کے اس کا مفہوم اس کے مطابق عمل کیسے کر. فرمایا کام یہ بھی میرا حبیب کر دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور کتاب کو سمجھنے کی، اس کی تعبیر و تفسیر حکمت کی تعلیم بھی دے دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ ساری باتیں ولادت سے تعلق نہیں رکھتی، یہ بعثت عالی سے تعلق. پتا ہے ہم ولادت ولادت کے جشن کیوں مناتے ہیں، بعثت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بعثت پہ ذات ہماری اپنی سامنے آ جاتی ہے کہ ان برکات میں سے ہمارے پاس کیا ہے، ہم وہ نہیں بتانا چاہتے، ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے کہ یہ جو برکات عطا ہو رہی ہیں کیا میرا دل پاک ہوا، کیا مجھے کتاب و حکمت سے کوئی حصہ نصیب ہوا؟ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں بعثت کو بھول جاؤ، ولادت پہ بات کرو اور حضور کی بھائی حضور کی تعریف جتنی بیان کرتے رہو اتنی کم ہے، بات ختم ہو گئی. سارا سال کرتے رہو، صبح و شام کرتے رہو، دن رات کرتے رہو. بلکہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خاص وقت میں نے مقرر کر لیا ہے، اس وقت تو گھنٹوں منٹوں کی بات نہیں ہوتی تھی، تو میں نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے جو میں صرف اس میں وظائف پڑھتا ہوں، اور جتنے وظیفے میں پڑھتا ہوں، مثلاً تسبیحات پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں یا اسماء الہی پڑھتا ہوں، تو میں نے اس میں چوتھا حصہ اس وقت کا درود شریف کے لیے مختص کر دیا. تو وہ اجازت چاہتے تھے، تصدیق چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے برکت ہو جائے گی. آو سلم نے فرمایا اگر درود زیادہ کر لو تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میں ایک حصہ اور بڑھا لیتا ہوں، آدھا باقی وظائف پڑھوں گا، آدھا وقت درود شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میں تین حصے اس وقت کے درود شریف پڑھوں گا، ایک حصہ دوسرے وظائف. فرمایا اور بڑھا لو تو اچھا ہے. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ تو میں نے جتنا وقت میرے پاس مختص ہے سارا درود شریف ہی نہ پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں. صرف دنیا نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر نعت نبی کا کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی سال، کوئی مہینہ تو مختص نہ ہوا. یہ حقائق تو وہ ہے جو ہر سانس کے ساتھ بیان ہوتی رہے، ہر لمحے کے ساتھ دل میں اترتی رہے، ہر دھڑکن میں رچی بسی ہوئی ہو، منہ کھلے زبان کھلے سانس آئے تو درود سے معطر ہو، پھر مزہ آ جائے. تو فرمایا یہ کام بھی میرا حبیب کر دیتا ہے، علم الکتاب والحکمہ. یا اللہ، برتن تو سلامت ہو تو اسے صاف کر دیا جاتا ہے. زنگ لگ گیا، ایک برتن تھا سلور کا تھا، لوہے کا تھا، پیتل کا تھا، زنگ لگ گیا، رگڑ کر مانج کر پالش کر دیا، نکل کر دیا، صاف کر دیا. اب جو ٹوٹ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، جن برتنوں کے فیتے اڑ چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دل ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، گمراہی نے انہیں میلا بھی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا، انہیں خاک میں دفن، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِهِ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھائی ٹوٹے بگڑے گمراہی کی انتہاؤں میں پہنچے ہوئے جو بھی میرے نبی کا دامن تھام لے گا، ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، میلے صاف ہو جائیں گے، کلام الہی کے لیے شعور بیدار ہو جائے گا، کلام وصول بھی کر لیں گے، اسے سمجھ بھی لیں گے، تشریح بھی کر لیں گے، اس پر توفیق عمل بھی عرصہ ہو جائے گا. اب کہو جو نعت قرآن نے بیان کی ہے کسی کے ذہن میں آتی ہے؟ کسی کوئی شاعر اپنے شعر میں اسے سمو سکتا ہے؟ کسی ادب پارے میں لکھی جا سکتی ہے؟ مخلوق اس طرح کی تعریف کر سکتی ہے؟ اسی کو زیبا ہے، وہی کر سکتا ہے. یہ باتیں تو ہو گئیں. اللہ اللہ اللہ، اب بات آ گئی ہماری طرف. وہ کہتے ہیں نا، یہ جو گیدڑ ایک بولتا ہے پھر سارے کون کون شروع کر دیتے ہیں، تو پرشین والے کہتے ہیں کہ وہ ایک گیدڑ جو نعرہ لگاتا ہے نا، پہلا جو چلاتا ہے، تو وہ کہتا ہے پدرم سلطان بود، میرا باپ بڑا بادشاہ تھا. پھر ساتھ دوسرے سارے بول جاتے ہیں تراچے تراچے تراچے، بادشاہ تھا تو تمہارا باپ تھا، تجھے کیا ہے، تو ہمارے ساتھ گیدڑ ہے. یعنی اپنی ذات کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا. یہ تو یک طرفہ ہو گئی. اب جتنی تعریفیں کوئی کرتا رہے، جو تعریفیں حضور کی اللہ نے کر دی ہیں، مخلوق وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. آمنا وصدقنا. پوچھنا تو اپنا حال ہے بھائی، یہ جو شمس نبوت ہے اس کی روشنی کیا میرے بدن پہ پڑ رہی ہے، میری کھال میں اتر رہی ہے، یا میرے دل میں بس گئی ہے؟ کہاں تک میں اس سے مستفید ہو رہا ہوں؟ اللہ نے وہ بات بھی کر دی. فرمایا فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. سب سے پہلی بات برکات نبوت سے استفادہ کرنے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے، یہ یقین ہے کہ میرے نبی پر جو نازل ہوا اول و آخر سارا حق ہے. افمن یعلم، جو شخص یہ جانتا ہے، انما انزل الیک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، الحق، وہ سراپا حق ہے. حق کے ساتھ جب الف لام لگا تو اس کا مطلب ہے کہ سارا حق اس کے اندر، اس کے باہر حق کا نشان نہیں ہے، سارا حق اس میں سمٹ آیا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اس کے بار حق کا کوئی نشان نہیں ہے، باطل ہی باطل ہے اس کے بعد. الحق، سارے کا سارا، دا ٹروتھ. میں ایک دفعہ ایک بحث سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، مغربی مفکرین کی، امریکنز کی، تو اس میں انہیں ایک بہت بڑا اعتراض جو تھا اسلام پر، وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اسلام ہیز دا موناپلی آف دا ٹروتھ. یعنی اسلام سچائی پر اجارہ داری رکھتا ہے، اجارہ داری یا مناپلی اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ زبردستی کسی شعبے میں بندہ چھا جائے اور دوسروں کو بالکل پر نہ مارنے دے، انہیں نہ مانے یا ان کی حیثیت ختم کر دے. جیسے کہتے ہیں اس نے ٹرانسپورٹ میں مناپلی بنا لی ہے، اس نے ملیں بنانے میں مناپلی کر لی، تو اس کو اچھے معنوں میں نہیں آتا. تو وہ کہہ رہے تھے اسلام ہیز دا مناپلی آف دا ٹروتھ، سچائی پر انہوں نے اسلام نے اجارہ داری کر لی. میں کہا بات یہ نہیں ہے، اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارا ٹی وی یک طرفہ مشین ہے، ہم ادھر کی سن رہے ہیں، ہماری کوئی سنتا نہیں. باہر کے ممالک میں تو یہ ہو گیا ہے، اب ایسے ٹیلی ویژن آ گئے ہیں کہ کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو ایک بٹن پش کریں اور آپ بات کریں تو آپ کی بات ٹی وی اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی یہ سہولت نہیں ہے. میں نے کہا بھی ہمارا ٹی وی تو یک طرفہ ٹریفک ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اسلام از ناٹ دا مناپلی آف دا ٹروتھ بٹ اسلام از دا اونلی ٹروتھ. اسلام اس حق پر اجارہ داری نہیں رکھتا بلکہ سارے کا سارا حق ہے اسلام، آپ بھی قبول کر لو، آپ کو کس نے روکا. اسلام کی سچ پر حق پر اجارہ داری نہیں بلکہ سارا سچ سارا حق ہے ہی اسلام. اس بات کو جاننا بھی بڑے شرف کی بات ہے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پتہ چل گیا، یہ علم ہو گیا کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا الحق دا ٹروتھ حقیقت سراپا حقیقت ہے، حق ہے، جس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا فرمایا کمن ہو آما وہ اندھا ہے. سبحان اللہ، آنکھیں رکھتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، سائنٹسٹ ہے، دوائیں بناتا ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، لوگوں کے اندر کی بات بوجھ لیتا ہے، ایکس رے کر لیتا ہے. اور فرمایا خاک آنکھیں رکھتا ہے جس نے میرے نبی کو ہی نہیں پہچانا، اس کے پاس آنکھ کا کیا مطلب، وہ آنکھ آنکھ ہی نہیں اندھاپن ہے. جس نے یہ بات نہیں دیکھی کہ جو نازل ہوا میرے محبوب پر وہ سارا الحق ہے، جسے یہ حقیقت نظر نہیں ہے وہ اندھا ہے. الو کو کیوں اندھا کہتے، سورج کو نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں ہوتی ہیں، تاریکی میں دیکھتا ہے، سورج کو نہیں دیکھ پاتا، اندھا تو نہیں ہوتا لیکن دیکھ نہیں پاتا. تو ایک بات تو ایک ہی ہوگی. فرمایا وہ اندھا بھلا اس بندے جیسا ہو سکتا ہے جس نے یہ جان لیا کہ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو نازل ہوا سارا حق ہے. سبحان اللہ، یہ لفظوں کی ترتیب دیکھو، انما انزل الیک، جو کچھ نازل ہوا آپ پر، من ربک، ساری کائنات کا رب وہی ہے. یہاں فرماتا ہے آپ کا رب، آپ کے رب، جو نزول کلام الہی ہوا وہ صرف آپ پر ہوا، ورنہ رب تو ساری کائنات کا ہے. تو نزول کلام کے اعتبار سے آپ کے پروردگار، یہ کتنا رشتہ خاص ہو گیا ایک ہستی کا ساری کائنات میں سے. تو جسے اس بات، اس حقیقت کو جس نے پا لیا، وہ بلا ایسا تو نہیں جیسا اندھے ہیں، یعنی جنہوں نے اس حقیقت کو نہیں پایا وہ اندھے ہیں. جس آنکھ نے عظمت رسالت کو نہ دیکھا وہ اندھی ہے، جس دل نے عظمت رسالت کو نہ جانا وہ اندھا ہے، جس دل نے کلام الہی کی حقانیت کو نہ پہچانا وہ اندھا ہے. اندھوں کا جہان ہے، گاہے گاہے، جہاں نور ایمان ہے وہاں روشنی. پھر فرمایا صرف اندھے نہیں ہیں، بیوقوف نہیں. یعنی بڑے بڑے دانش کے دعوے رکھنے والے, حکمران اور جہانوں کو چلانے والے اور دنیا کے فرماروا, فرمایا جس نے محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانا وہ بے وقوف ہے, اس کے پاس شعور نہیں ہے. انما یتذکر اولو الالباب, صاحب خرد ہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں. اس بات کو جاننے کے لیے عقل کی ضرورت ہے, جن میں عقل ہی نہیں ہے فطری زندگی جیتے رہے. ایک چڑیا سے لے کر ایک گیدڑ تک, ایک جانور تک اپنے بچے پال لیتا ہے, روزی پیدا کر لیتا ہے, اپنا ٹھکانا بنا, تو یہ فطری عمل ہے, فطرت کے مطابق کرتا رہتا ہے, اس میں اس کی دانائی تو نہیں. ایک چڑیا ہوتی ہے جسے بیا کہتے ہیں, وہ گھاس سے ان کر گھونسلہ بناتی ہے, اسے آج بھی عجائب خانوں میں رکھا جاتا ہے, بڑا خوبصورت بناتی ہے, بڑا عجیب و غریب بناتی ہے, اس میں کمرے بناتی ہے, دروازہ بناتی ہے, داخلہ خالی درختوں سے لٹک رہا ہوتا ہے, لیکن کیا یہ وہ اپنی عقل سے کرتی ہے؟ نہیں, فطرتاً اس کے مزاج میں جو فطری زندگی ہے وہ فطرتاً اس کے مزاج. شہد کی مکھی اتنا بڑا چھتہ بناتی ہے, اتنا زیادہ شہد اس سے نکلتا ہے, چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں, ہر خانے کے جو ضلع ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, ان کا طول عرض برابر ہوتا ہے, کمال ہے, ہزاروں خانے لاکھوں خانے ہیں, لیکن کوئی خانہ رائی برابر چھوٹا یا بڑا نہیں, ایک جیسے. یہ کاریگری کہاں سے آتی ہے؟ وہ کسی کالج میں پڑھتی ہے کہ نہیں, فطری ہے. تو فرمایا انسان جانوروں کی طرح فطری زندگی جیتے رہتے ہیں, دولت کمائی, عہدہ کمایا, اولاد ہو گئی, پالی بڑھائی, مر گیا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پنشن ملی اور مر گئے. یہ تو ایک فطری زندگی ہے نا, آدمی فطرت کے مطابق. اللہ کریم فرماتا ہے یہ بے وقوف ہیں. خرد, عقل, دانش, نظر, نگاہ, روشنی یہ ہے کہ کائنات میں آ کر انہوں نے میرے حبیب کو پہچان لیا, اس بات کو جان لیا کہ آپ پر جو نازل ہوا وہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہوا اور وہ حق ہے. یعنی معرفت پیغمبر میں معرفت کلام باری بھی آ گئی اور معرفت ذات و صفات باری بھی آ گئی. یہ بات اب ہماری طرف آ گئی ہے. یہ صاحب خرد کون ہے؟ اب جناب بات آ گئی نا کھرے پر, کوئی چیز گم جائے تو ہم اس کا کھرا تلاش کرتے ہیں, کھوجی لے آتے ہیں. یہ بات کھرے پہ آ گئی, یہ کون ہے؟ یا اللہ, اولی الالباب جنہیں صاحب دانش کو آ گیا. فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. یہ وہ لوگ ہیں جب پہچان لیتے ہیں تو ایک عہد کرتے ہیں اللہ سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ اے اللہ, میں جو مانتا ہوں تو واحد و لا شریک ہے, صرف تو عبادت کا مستحق ہے, تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کروں گا, اور میں مانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہے. جس نے کلمہ پڑھا فرمایا الذین یوفو, پھر اس وعدے کی پاسدار, اسے وفا کرتے ہیں, صرف وعدہ نہیں کرتے, وعدے کو وفا کرتے ہیں, اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں. یا اللہ, اس وعدے کی وفا کیا اور اس کا توڑنا کیا؟ فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل. ان چیزوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. کیا کردار میں، سوچوں میں، افکار میں، عمل میں، زبان سے، ہر طرح سے وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور جن کے کرنے کا طریقہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا. زندگی بک گئی میاں، اپنی نہیں رہی، مرضی نہیں چلے گی. اسی لیے اس کلمہ پڑھنے کو اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم، ان کی جانیں، ان کے مال اللہ نے خرید لیے، دیے، مفت تھے. جنت کے بدلے سودا کر لیا کہ تم یہ ہر چیز مجھے بیچ دو، میں تمہیں جنت دوں گا. میں بیچ کیا اللہ وہ گشتیں مان کے لے جائے گا؟ نہیں، رکھو تم ہی، تصرف ان پہ میرے حکم کے مطابق ہوگا، خرچ اور استعمال میری رائے سے ہوں گے. تم تو بیچ چکے، مجھے دے دیا. تو ادھر تو نعت نبی کی تو حد کر دی، ادھر بھی حدود متعین کر دی کہ خالی نعروں سے بات نہیں بنے گی بھائی، جھنڈوں سے بات نہیں بنے گی، گلیاں میں بلب لگانے سے بات نہیں بنے گی، بجلی پہلے بحران ہے اسے ضائع کرنے سے بات نہیں بنے گی، اسراف کرنے سے بات نہیں بنے گی، پیسے اچھالنے سے اور نعت خوانوں کو دو دو لاکھ دینے سے بات نہیں بنے گی. بات بنے گی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنا وعدہ توڑتے نہیں ہیں. اور جس کام کو کرنے کا، جوڑنے کا حکم دیا ہے، جن رشتوں کو اللہ نے، انہیں جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، او ہو ہو ہو، خشیت کیا ہے؟ ہم تو آرام سے ترجمہ لکھ دیتے ہیں اپنے، میں نے بھی لکھ دیا، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. ترجمے میں تو اتنی گنجائش نہیں کہ اب اس ڈر کی قسمیں لکھی جائیں. تو ڈر تو بڑی قسموں کا ہوتا ہے، ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، اس کی برائی سے ڈرتے ہیں، حکمرانوں کی شان و شوکت اور دبدبے سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، چوروں سے ڈرتے ہیں، یعنی چوروں سے بچانے والوں سے بھی ڈرتے ہیں، چوروں سے بھی ڈرتے ہیں، کمال. ڈاکوؤں سے بھی ڈرتے ہیں، اور جو ڈاکوؤں کو بچانے کا محکمہ اس سے بھی ڈرتے ہیں، ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں، پولیس سے بھی ڈرتے ہیں، سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، موذی جانور سے، درندے سے بھی ڈرتے ہیں. نہیں، ہم تو ڈرونے خواب سے بھی ڈرتے ہیں، جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ڈرونا خواب بھی ہمیں ڈرا دیتا ہے. یہ ڈر نہیں، ایک اور طرح کا ڈر ہوتا ہے. ایک تعلق کسی سے بن جائے، ایک نسبت کسی سے بن جائے، کسی سے محبت ہو جائے، الفت ہو، کسی کا کوئی محبوب ہو. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اسیر ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا محبوب کا غلام بن جاتا ہے، اس کا مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے. جب محبت کی جاتی ہے، زبان کھولتے ہوئے بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا لفظ نہ نکل جائے جو میرے محبوب کو ناگوار گزرے اور اس رشتے میں وہ ناراض نہ ہو، رشتے میں دراڑ نہ آئے. کام کرتے ہوئے بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی ایسا انداز نہ آ جائے کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے. یہ نسبت جب اللہ سے پیدا ہو جائے کہ بات کرتے ہوئے بندہ سوچے کہ کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہو، کام کرتے ہوئے بھی سوچے ایسا نہ کر بیٹھوں جی، تو اس نسبت کو جب یہ اللہ سے ہو جائے اسے خشیت کہتے ہیں. سادہ سا ترجمہ تو ڈر ہی ہے، میں نے بھی ڈر ہی لکھا، اور اردو کے پاس لفظ ہی نہیں کیا لکھیں، سارے ترجموں میں ڈر ہی لکھا ہوا. لیکن یہ ڈر ہے اس محبت کے نازک رشتے پر آنچ آنے کا، اسے خشیت کہتے ہیں. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ محمد رسول اللہ کی کے پاس سے ملتی ہے، بارگاہ رسالت سے ملتی ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے پروردگار کی خفگی یا ناپسندیدگی تک سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یہاں خشیت تو نہیں آئی کہ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کام کروں گا تو وہ حساب تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اوکھا حساب ہوگا، برا حساب ہوگا، سوء حساب ہوگا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے گناہ سے صبر کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں. اللہ کی خفگی کے احساس سے ڈرتے ہیں، آخرت کے برے حساب یعنی برائیوں کے حساب سے ڈرتے ہیں، اور پھر برائی کرنے سے رک جاتے ہیں. صبر ہوتا ہے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی باگ کھینچ کر روک لینا، یہ صبر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ عام ہو گیا نا، کسی کا کوئی قریبی مر جائے تو وہ روئے دھوئے نہیں کہتے ہیں صبر ہے، یا مصیبت پہ آؤ فلاں کہ صبر ہے. صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے، صبر کا معنی ہے روک لینا، اور گناہ سے خود کو روک لینا سب سے اعلیٰ صبر ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی نافرمانی سے خود کو روک لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، پارسائی کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے نہیں، لوگوں سے اپنے ہاتھ چموانے اور گھٹنے دبانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے رک جاتے ہیں. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور اللہ کی نمازوں کو، عبادت کو قائم کرتے ہیں. میں نماز ادا کرنا تو ہوا، تو یہ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ادا کرتے ہیں، صرف اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، گھر میں ان کی بیوی اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، یہ نماز ادا کرنا ہے. کچھ لوگ اللہ کے وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایک مخلوق نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. میں اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کی نمازوں کو قائم، یعنی ایک مخلوق ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، خلق خدا اس پہ لگ جاتی ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت میں نے انہیں دی ہے، پوشیدہ بھی ظاہر بھی، میری رضا کے لیے میری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اقتدار دیا ہے تو انصاف کرتے ہیں، دولت دی ہے تو غریبوں کو بھی اس میں حصے دار بناتے ہیں، علم دیا ہے تو لوگوں پر بانٹتے ہیں، معرفت دی ہے تو لوگوں کے دلوں کو سیراب کرتے ہیں. جو نعمتیں میں نے دی ہیں وہ میری راہ میں بانٹتے رہتے ہیں، خفیہ بھی، پوشیدہ بھی، اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو نیکی سے ختم کرتے ہیں، یعنی برائی ہو رہی ہے تو وہاں آپ نیکی پھیلائیں تاکہ برائی ختم ہو جائے، برائی برائی سے ختم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو اب یہ ہو گیا ہے نا کہ ڈاکو بھی قتل کرتے ہیں تو پولیس بھی گولی سے اڑا دے، چلو گولی سے ہی مرنا ہے نا، ڈاکو سے بچ گیا تو پولیس سے مر جائے گا. ایجنسیاں بھی مار دیتی ہیں، پکڑ کر لے جاتی ہیں، لاشیں ملتی ہیں. فرمایا برائی سے برائی ختم نہیں ہوتی. سار انصاری نے ایک شعر کہا تھا، کہ نئے روایات ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. تو آگ پر آگ پھینکیں گے آگ بڑھے گی، بجھے گی تو نہیں. آپ برائی کا مقابلہ برائی سے کریں گے تو برائی بڑھے گی، ظلم کا مقابلہ ظلم سے کریں گے تو. فرمایا میرے بندے بلائے برائی کے مقابلے میں نیکی پھیلاتے ہیں، باطل کے مقابلے میں حق کی بات کرتے ہیں، ظلم کے مقابلے میں انصاف پھیلاتے ہیں. برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر تو ان لوگوں کا ہے. جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں مزے سے داخل ہوں گے. اکیلے نہیں، فرمایا من سلام من آبائم، ان کے آبا و اجداد میں سے بھی جس نے یہ راستہ اپنایا نیکی کی، وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. وازواجہم و ذریہ، ان کی بیویاں، ان کی اولاد. شرط یہ ہے کہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ اور ان کا عمل وہی ہو جو ان کا ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ انہی باغوں میں موج کریں گے، اور وہاں تو وہ بڑے معتبر ہوں گے. بھائی فرشتے داخل ہوں گے کوئی اس دروازے سے کوئی اس دروازے سے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کے پاس حاضر ہوا کریں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، مبارک ہو یار، تم نے حق ادا کر دیا حضور کی غلامی کا، تم نے حق ادا کر دیا اللہ کی اطاعت کا، خوش نصیب تھے تم نے نور نبوت سے استفادہ کیا، اللہ کی تم پر سلامتی ہو. بما صبرتم، کہ تم جم گئے محمد رسول اللہ کی غلامی، یہ بڑا کام کیا تم نے دنیا میں، تو نے کمال کر دیا کہ سب چیز کو ٹھکرا کر ایک در کی، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی پہ جم گئے. فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر کتنا مزیدار ہے، اب موج کرو. اس سے آگے اگلی آیہ کریمہ میں وہ منفی باتیں ہیں جو حضور سے دور کر دیتی ہیں. بہت وقت ہو گیا میں اتنے دور نہیں جاتا، اور اتنی مزیدار باتوں کے بعد تلخ باتیں نہیں کہنا چاہتا. اللہ کریم توفیق دے. تو یہ سورہ رحد کی آیات مبارکہ ہیں اور آٹھویں رکوع میں ہیں، ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ توفیق دے تو آگے خود پڑھیے گا، تفسیر دیکھنی ہو تو تفسیر میں دیکھ لیجئے گا. تو میاں ہمارے ہاتھ سادہ سی بات پڑی، ہمارا تعلق بعثت عالی سے، ہم مومن ہیں. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، نعت نبی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا. سارے کمالات اللہ کے بعد جو مخلوق میں ممکن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. ساری برکات، ساری رحمت حضور کے تو فعل ہے. اور ٹوٹے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑنا، ان کو جلا بخشنا، ان کو منور کرنا حضور کا منصب جلیلہ ہے. لیکن کوئی اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کر بارگاہ عالی میں جائے تو پھر فرمایا جب جائے تو پھر اس بارگاہ سے تو جھوٹ نہ بولے، پھر جو کہا ہے سچ کر دکھائے، پھر اس پہ قائم رہے. تو یہ دنیا تو گزر جائے گی، بادشاہ بھی چلا جائے گا، فقیر بھی چلا جائے گا. وہ بادشاہ محل سے آنکھ کھلی صبح اس کی، تو اس نے دیکھا ایک فقیر پتھروں پہ روڑی کے ڈھیر پہ سو رہا ہے. تو اس نے کہا اسے جب دربار میں میں جاؤں تو اسے پیش کرو. دربار میں لگ گیا تو فقیر کو پکڑ لائے. تو اس نے پوچھا بابا تم پتھروں پہ سو رہے تھے، نہیں سو رہا تھا، سناؤ تمہاری رات کیسے گزری، پتھروں پہ کیسے نیند آئی، کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ رات تو جیسی آپ کی گزری ویسی میری گزر گئی، اور کچھ آپ سے بہت بہتر گزری. بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب بات کرتے ہیں، پتھروں پہ پڑا تھا میں، شاہی محل میں تھا، کہتے ہیں کچھ آپ. اس نے کہا بات سمجھاؤ مجھے، سمجھ نہیں. اس نے کہا جناب جب آپ سو گئے شاہی پلنگ پر، میں پتھروں پہ سو گئے، تو سونے والوں کو کیا پتا ہے کہ شاہی پلنگ پر سو رہا ہے یا پتھر. جب سو گئے تو جیسے آپ جیسا میں غافل ہو گئے، اور جتنا وقت میں جاگتا رہا میں ذکر الہی کرتا رہا، اور آپ جتنا وقت جاگتے رہے دنیا داری جوڑتے رہے ہوں گے، وہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرا. تو بھائی امتحان ہوگا وفاؤں کا، سچ بولنے کا، وعدہ وفا کرنے کا. اللہ کریم سمجھ بھی دے، شعور بھی دے، استقامت بھی دے، اور خاتمہ بالایمان نصیب کرے، اور اپنی اور اپنے حبیب بھی بارگاہ میں سرخ رو کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، فإنك على كل شيء قدير. اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے. اللہ کریم حضور کی برکات نصیب فرما، دلوں کو روشن فرما، اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو دنیا میں اتحاد و اتفاق اور مسلمان ممالک کی خیر فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور اسے ہمیشہ قائم رکھ، اور اس پر حق اور سچ اور انصاف کی حکومت قائم فرما. تو ہر چیز پہ قادر ہے. وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ برحمتک یا رب.
تیرے حریم ناز کی کس کو خبر کروں، در پر ہی تیرے زندگی اپنی بسر کروں.